فلذلك سبع علاج کیا ہے؟ دعوت، بلاؤ لوگوں کو، پکارو، واستقم کما امرت، اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ. ولا تتبع اهواءهم، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو، یعنی ان کو راضی کرنے کے لیے دین میں کوئی کمی بیشی نہ کرو، رد و بدل نہ کرو. وقل آمنت بما انزل الله من کتاب، اور ان سے کہہ دو اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، یعنی پیغام پہنچانے والے کے اپنے اندر ایک یقین کی کیفیت ہونی چاہیے. وامرت لعادل بینکم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، یعنی اللہ کے احکام کے مطابق. اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حق تو واضح ہو چکا ہے. حق کے آ جانے کے بعد اب جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ماننا ہے تو مانو، نہیں مانتے نہ مانو. اللہ یجمع بیننا، اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا. وإليه المصير، اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید. اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر اس کا غضب ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے. اور تمہیں کیا خبر، شاید کے فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ رہی ہو. یعنی جسے ماننا ہے اسے مان لینا چاہیے، انتظار میں نہ رہے، کیا معلوم اس کی قیامت یا موت کب آ جائے. جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈر جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے. خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. من کان یرید حرص الآخرة نزد له فی حرصہ، جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اس بات کو اس مثال سے سمجھے کہ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ہمیں سے ہر ایک کو اس دنیا میں زمین کا ایک ٹکڑا دیا ہے. یہ جو ہماری مہلت عمر زندگی ہے یہ ایسی ہے جیسے ایک زمین کا مخصوص ٹکڑا، اور ہمیں وقت دیا گیا ہے کہ اس وقت میں تم اپنے اس زمین کے حصے میں جو چاہو اگا لو. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو خوب محنت کر رہے ہیں، انہوں نے خوب زمین کے اندر نل چلائے ہیں اور اس کو زرخیز کیا ہے، اس کے اندر اچھے اچھے پودے لگا رہے ہیں، ان کو پانی دیتے ہیں، ان کی کیئر کرتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں. کل جب وہ مرنے کے بعد آخرت میں پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ اپنی کھیتی وہاں پائیں گے، وہاں جا کر اپنی کمائی حاصل کر لیں گے. کیونکہ فلاح کا لفظ جو ہے اس کا روٹ اور فلاح ایک ہی چیز ہے. فلاح کون ہوتا ہے؟ کسان. کسان کیا کرتا ہے؟ کھیتی تیار کرتا ہے، الٹیمیٹلی کامیاب ہوتا ہے. اسی طرح فلاح بھی کسی قسم کی کامیابی کا نام ہے جو محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے، بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی. یعنی ایک کسان جب زمین اگانے کا وقت آئے تو سو جائے، کچھ نہ کرے، اور جب کاٹنے کا وقت آئے تو دوسروں کے ساتھ وہ بھی نکلے تو اس کی جگہ تو خالی ہوگی، کیونکہ باقی لوگوں نے تو کام کیا، محنت کی، بر وقت پودے لگائے. جیسے گندم کی فصل اگانے کے لیے خاص وقت ہوتا ہے، اگر آپ اس وقت میں بیج نہیں ڈالیں، ایک مہینہ بعد ڈالیں تو آپ کی فصل نہیں اگے گی. تو آپ بیٹھے رہے گھر میں اور تمنائیں اور آرزوئیں کریں اور کہیں یا اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے، دوسرے لوگ تو کام کریں، بس میری مجبوری ہے، کچھ میں ابھی نہیں کام کر سکتا اور میری مصروفیات ہے، لیکن چونکہ تو غفور رحیم ہے اس لیے جب ان کی کھیتی تیار ہے تو میری بھی ساتھی ہو جائے. یہ تو ایسے نہیں ہوا کرتا. جو چاہتا ہے کھیتی کھاتے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے وقت پر بیج ڈالے. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ بیج ڈالنے کے بعد آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کے بعد آپ سو جائیں. بیج ڈالنے کے بعد آپ کو پھر نگہبانی کرنی پڑتی، ان کی حفاظت کرنی پڑتی. پھر جب کٹائی کا وقت آتا ہے تو اس وقت بھی آپ کو الرٹ ہونا پڑتا ہے، ورنہ اگر اس وقت آپ کاٹ کے چھوڑ دیں تو آندھیاں چلتی ہیں، اس موسم میں بارشیں پڑ جاتی ہیں، سب کچھ بنا بنایا ضائع ہو جاتا ہے. اچھا، ایک اور مشکل یہ ہے یہاں جو اس آیت میں خاص طور پر جس آیت کی اسپرٹ یا روح ہے وہ یہ ہے جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی اپنے دنیا میں کیے ہوئے عمل کا بدلہ آخرت میں چاہتا ہے، تو ہم اس کی کھیتی میں بہت افزائش کرتے ہیں، بہت کچھ اس میں زیادہ کر دیتے ہیں، ایک 700 گنا بن جاتے ہیں، ایک دانہ جو آج ڈالتا ہے وہ 700 نکلتا ہے وہاں جا کر. کیونکہ مشکل یہ ہے کہ جو کچھ ہم آج کر رہے ہیں وہ بالکل گندم کے دانے کی طرح زمین کے اندر جا کے چھپ گیا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، اس لیے ہم تھوڑا سا کام نیکی کا کرتے پھر ہٹ جاتے ہیں اس سے، اب کہتے وہ نظر تو آ کچھ نہیں رہا، اور ہم ان کاموں کو کرنے کے زیادہ شوقین ہوتے ہیں جن کا نتیجہ فوراً فوراً نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم آخرت کی انویسٹمنٹ نہیں کرتے، جن کاموں کا ہمیں آخرت میں جاتے تھے، مطلب آپ کسی ایسے سب سے بھلائی کر رہے ہیں جس کو آپ جانتے ہی نہیں، اب آپ جاننے والے کے ساتھ بھلائی کرنے میں تو جلدی کرتے ہیں، لیکن انجان کے ساتھ بھلائی کرنے میں جلدی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو وہاں سے کوئی ریٹرن نہیں ملنا ہوتا، لیکن اللہ کے یہاں ریٹرن ضرور ہے. کسی کے ساتھ بھی آپ جو بھلائی کرو گے، کہیں بھی جو خیر کرو گے، اب ہماری نفسیات یہ ہے کہ جہاں جواب جلدی ملتا وہاں تو ہم فوراً آگے بھاگے آتے ہیں، جہاں نہیں ملتا وہاں ہم کہتے ہیں یہ تو ضائع ہو رہا ہے، یہ تو مٹی میں مل رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کے کرنے کا. یاد رکھو اللہ کے ہاں، اللہ کی رضا کے لیے چھوٹا کرو یا بڑا کرو، کوئی کام کرو اس کے ہاں لکھا جاتا ہے، کوئی قدر کرے یا نہ کرے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی صلاح دے یا نہ دے، لیکن اس کے ہاں سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. اسی لیے فرمایا من کان یرید حرث الاخرہ نزد له فی حرثہ، جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، نزد اس میں زیادتی کرتے ہیں، زیادہ دیتے ہیں اس کو. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے نؤتی ہی منہا، تو ہم اس میں سے دیتے ہیں اس کو، یعنی جتنا ہم دینا چاہتے ہیں. وما له فی الاخرۃ من نصیب، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہاں پر کچھ نہیں ملے گا. کیا یہ لوگ کچھ ایسے طریقے خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے انہیں اذن نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان کا فضیلہ چکا دیا گیا ہوتا. یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ ان پہ آ کے رہے گا. بخلاف اس پہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے. یہی بڑا فضل ہے، یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجیے کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں. مطلب کیا ہے کہ اے لوگوں، جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کو مان لو اور مخالفت مت کرو. کیا میرے اور تمہارے درمیان رشتہ داری کا بھی رشتہ نہیں رہا؟ یعنی کیا میرے اور تمہارے درمیان کوئی بھی رشتہ نہیں ہے جس کا تم لحاظ اور پاس کرو؟ یعنی اس کا مطلب نہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے اس کا صلہ اس صورت میں چاہیے کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، یہ نہیں ہے اس آیت کا مطلب. بعض لوگوں نے یہ مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے اسے، کہ میں جو کچھ تمہارے ساتھ نیکی کر رہا ہوں تم اس کے جواب میں میرے رشتہ داروں سے محبت کرو. نہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں اسے قبول کرو اور اس رشتہ داری کا لحاظ ہی کر لو. یعنی اگر میرے اور تمہارے درمیان اور کوئی کامن گراؤنڈ نظر نہیں آتی کسی آئیڈیالوجی کسی نظریے کی، تو رشتہ داری کی تو کامن گراؤنڈ ہے نا، اسی کا لحاظ کر لو. کیونکہ عربوں کے ہاں خون کے رشتوں کی بہت اہمیت تھی، خاندانی تعصب اتنا تھا. ایک عرب شاعر کہتا کہ حل انا الا من غزیہ، تھا کیا میں غزیہ قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا؟ ان غرب غوائی تو وہ ان ترشد غزیہ ارشدی، اگر وہ بہکا تو میں بھی بہک جاؤں گا، اور اگر اس نے ہدایت پائی تو میں بھی ہدایت قبول کر لوں گا. یعنی قبائلی تعصب بہت زیادہ تھا، ہر شخص اپنے قبیلے کا ساتھ دیتا خواہ قبیلہ غلط ہی کر رہا ہوتا. تو میں تمہارے اندر تو وہ بات بھی باقی نہیں رہی کہ تم رشتے داری کا لحاظ اور پاس رکھو، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری بات تو سن لو اس تعلق کی وجہ سے جو میرے اور تمہارے درمیان ہے. جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ کے جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے ہٹ کر دکھاتا ہے، وہ سینوں کے چھپے ہوئے راستہ کھانتا ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے، وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو مستجاب الدعوات ہونے کا نسخہ کیا ہے؟ کہ ایمان کے بعد نیک کاموں کی کثرت، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ نیک عمل ہے، سب کا خیرات کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، روزے کے وقت بعد دعا قبول ہوتی ہے، ہر جمعے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی جتنی بھی تم نیکیاں کرتے اس کے بعد دعا کی قبولیت ہوتی تھی، یہاں بھی کیا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور صرف ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا بلکہ اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ ارے یہاں یہ شک نہ رہے، بعضوں کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پھر کوئی غلط کام کریں، یہاں سے بھی شیطان مایوس کرتا ہے، تمہاری بات اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا، کیا فائدہ عبادت کرنے کا، نہیں، بعض دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت اللہ نے آخرت کے لیے محفوظ کر دی ہے، اور جب انسان وہاں ان کا اجر پائے گا تو انسان تمنا کرے گا کاش دنیا میں کوئی دعا نہ قبول ہوتی، سارا مجھے یہی ملتا کیونکہ اب میں ہمیشہ کے لیے انجوائے کروں گا یہاں، لیکن اتنا صبر کہاں سے لائیں، ہم تو فوراً ہی قبولیت چاہتے ہیں۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافر لوگ ان کے لیے شدید عذاب ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے، وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد نہیں برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے، وہو الولی الحمید، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے، تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے، تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے، اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹ پہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں، یہ چاہیے نہ سکے، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر و شکر کرنے والا ہو، یا ان پر سوار ہونے والوں سے، یا ان کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے، اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ یہاں پر آیات میں جھگڑے کرنے اور نشانیوں میں جھگڑے کرنے کی بات کی گئی ہے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب کوئی حکم سامنے آتا ہے، جو لوگ عمل کی نیت رکھتے ہیں ان کو اس میں کچھ جھگڑے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جو ماننا نہیں چاہتے وہ بحث کرنے لگتے ہیں، یجادلون فی آیاتنا، کیونکہ ماننا جو نہیں چاہتے، فرمایا کہ قیامت آئے گی ان سب کو معلوم ہو جائے گا، یہ سب جان لیں گے جو کچھ کرتے رہے، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقا خیر وابقا للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، بہت تھوڑے دن ہے تمہارے پاس جو کچھ ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی اور پائیدار بھی، ہمیشہ کے لیے ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے، وہاں کا رزق اور وہاں کی نعمتیں کن کے لیے ہیں، اب اپنے آپ کو چیک کر لیں کیا ہم ان میں آتے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اس پر توکل کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ، کبیرہ گناہوں میں کیا ہے، جیسے شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، جوا، پھر اسی طرح سود خوری کرنا، یہ تمام چیزیں کبیرہ گناہ، کسی پہ جادو کرنا، جادو کو کفر سے تعبیر کیا گیا اس افسوس سے کہ مسلمان معاشروں کے اندر ہی اس طرح سے کام ہوتے ہیں. یاد رکھیے کہ جادو کیا ہے, صحابہ کرام کوئی بھی چیز پڑھ کر دھاگے میں گرہ لگانے کو جادو شمار کرتے تھے, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو بعض اوقات میں اس دنیا کے اس کی سنی اس کی سنی, یہ فلاں نے وہاں سے دھاگا لیا وہ گرہ لگائی وہ اس کا مسئلہ حل ہو گیا, یہ سب کہیں کہیں باتیں ہیں. اللہ رب یہ توکلوں پہلی صفت بتائی گئی ہے, کیونکہ توکل آتا ہے تو پھر غیر اللہ پہ بھروسہ چلا جاتا ہے, تو انسان غیر اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتا. اور کیا ہے جنت والوں کی صفات, آخرت کی نعمتیں اور آخرت کا متاع کس کے لیے ہے؟ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے. یعنی انسان کو غصہ کب آتا ہے؟ جب وہ حق پر ہوتا ہے دوسرا اس کے ساتھ معاف کرنا ہوتا ہے تو غصہ آ جاتا ہے نا. ایسے میں حق پر ہوتے ہوئے پھر جھگڑا چھوڑ دینا اور درگزر کر جانا, یعنی لوگوں سے درگزر کرنا ان کے مزاج اور طبیعت کا حصہ ہوتا ہے. وہ دل میں باتیں پالتے نہیں ہیں, وہ دلوں میں نہیں بوجھ گندے اٹھائے پھرتے. کوئی چیز آ گئی راستے میں اس نکالی اور آگے چلے. فرمایا ہوں یغفرون, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا. ایسے کبھی درجات بلند ہو جاتے, ایسے کبھی اللہ کو مقرب ہو جاتے, اور ہمارے سارے بدلے ہوتے ہی اپنی انا کے لیے ہیں. دین کے لیے تو غضب نہ کم کبھی ہوئی نہیں. ہم نے کتنے لوگ ہیں جن کو دین کی وجہ سے کبھی کوئی غصہ آیا؟ زیادہ غصے کس چیز کے؟ اپنی باتوں کے نا, اپنی مرضی کے خلاف کوئی کام ہونے کے. ہاں اللہ کی حدوں کو توڑا جاتا, اللہ کی حرمتوں کو توڑا جاتا تو وہ آپ کے لیے قابل برداشت نہ ہوتا تھا. اور کن کن آخرت کی نعمت ہے؟ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ, وہ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں, جو حکم آتا لبیک کہتے آگے بڑھ جاتے ہیں, وہ اَقَامُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتے ہیں. پر یہاں ایک بہت اہم صفت بتائی گئی, وہ اَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, اور ان کے آپس کے معاملات مشورے سے ہوتے ہیں. کتنی حیرت کی بات ہے, انسانی معاملات سے متعلق حکم ہے اور وہ جنت والوں کی صفت بتایا گیا. اس کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ جس چیز کا تعلق بہت سارے لوگوں سے ہو, اگر اس کو کوئی ایک شخص صرف اپنے ہاتھ میں لے لے اور اپنی مرضی سے فیصلے کرتا چلا جائے تو پھر وہاں کبھی بھی اتفاق اور اتحاد نہیں ہوتا, وہ لوگ کبھی کوئی خیر کا کام نہیں کر سکتے. یعنی تین وقت کی اسپرٹ کو اجاگر کیا گیا, اور دین ہمارا تو سکھاتا ہے اجتماعیت ہے, اکٹھے ہو کر رہنا, اکٹھے مل کر کام کرنا. اور اجتماعیت اتحاد اور اتفاق کس سے ہوتا ہے؟ باہم مشورہ کرنے سے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں, منمانی نہیں ہوتی وہاں. کیونکہ مشورہ نہ کرنے والا ایک طرح سے تکبر کا شکار ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. حالانکہ انسان بڑی چیز کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ایک دماغ تو ایک دماغ ہوتا ہے, اور بہت سے دماغ بہت سے ہوتے ہیں. جب مشورے سے کام ہوتا ہے تو بہت سے دماغوں کا اشتراک ہوتا ہے, ایک میوچل ورک ہوتا ہے, اور اس میں جو خیر کا پہلو ہوتا ہے وہ صرف ایک شخص کے کام کرنے سے نہیں ہوتا. مثلا ایک شخص کتنا دیکھ سکتا ہے؟ صرف اپنے سامنے دیکھ سکتا ہے. مثلا اس وقت میں صرف اپنے سامنے دیکھ سکتا ہوں, آپ صرف اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی کام صرف میں اپنی مرضی سے کرتی چلی جاؤں گی تو وہ صرف ون سائڈیڈ ہوگا, لیکن اگر میں کوئی کام آپ کے مشورے سے کرتی ہوں تو وہ دوہرا ہو جائے گا. یعنی میں ادھر دیکھ رہی ہوں آپ ادھر دیکھ رہے ہیں, دونوں پہلے سامنے آ گئے, اس لیے کام میں بہتری پیدا ہو گئی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ, اور وہ لوگ کہ جب ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے یعنی حسد اور تکبر, ہم ينفصرون, اس کا مقابلہ کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کو, اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر وہ بدتمیزی کو اتر آتے ہیں یا بد اخلاقی برتتے ہیں. ایک طرف یہ کہا گیا کہ معاف کر دیتے ہیں, اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو ان کا دل مزاجی کرے اس کے سامنے فارم بھی ہوتے ہیں. دیکھیے بعض اجیان میں یہ تعلیم پائی جاتی ہے کہ تمہیں ایک گال میں مارے تو تم دوسرا بھی حاضر کر دو. ہمارے دین میں یہ چیز نہیں ہے. نمبر ایک دوسرا حاضر نہیں کرنا, اور نمبر دو ایک کا بدلہ ایک میں لے سکتے ہیں لیکن معاف کر دو تو اچھا ہے, اور اگر بدلہ نہیں بھی لے سکتے تو آئندہ کے لیے محتاط ہو جاؤ, آئندہ کے لیے بچاؤ کرو تو ایک بھی لگانے کی ہمت نہ کرے. برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے, پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. انہ لا یحب الظالمین, اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا, اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی. ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کر جائے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے. یعنی بدلے کے قادر ہونے کے باوجود انسان اگر درگزر کر جاتا تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. علماء صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے. تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کا کوئی راستہ ہے, حل الا مرد من سبیل. اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے, اور اس کو نظر بچا بچا کے کنکشیوں سے دیکھیں گے. جیسے کوئی بہت بھیانک سین ہوتا ہے نا, آپ دیکھنا بھی چاہتے ہیں لیکن نہیں بھی دیکھنا چاہتے, تو وہ دیکھنے کا انداز کیا ہوتا ہے, منتر سے خفی کنکشیوں سے ہلکا سا دیکھنا پھر آنکھ بند کر, ہلکا سا دیکھنا پھر آنکھ بند کر لینا, تو اپنے انجام کو بالکل اسی طرح چھپ چھپ کے دیکھیں گے کیونکہ فیس نہیں کر پائیں گے نا, اتنا حوصلہ نہیں ہوگا. اس وقت جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کہیں گے کہ واقعی اصل ریاکار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا. خبردار رہو ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے, اور ان کے کوئی حامی اور سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں. جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں. استجیبوا لربکم, مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے, تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مدد چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے, اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا گرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا تو سخت ناشکرہ بن جاتا ہے. اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے, جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے. وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے. گویا اولاد کی دین اور تقسیم بھی اللہ کا فیصلہ ہے, اس لیے غیر اللہ کے دروازے پہ جانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا, ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ سے روبرو بات کرے. اس کی بات یا تو وہی کے طور پہ ہوتی ہے یعنی خفیہ اشارہ, یا پردے کے پیچھے سے, یا پھر وہ کوئی پیغامبر بھیجتا ہے یعنی فرشتہ, اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے. وہ برتر ہے اور حکیم ہے, اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرح وحی کی ہے. تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے, ایمان کیا ہوتا ہے, مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں. یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو, اللہ کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے. خبردار رہو سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں.